سامعین پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر ہیں، قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں گزشتہ ہفتے کے دوران مشرق وسطی میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ علاقے اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں سعودی عرب کے معروف عالم دین شہید شیخ نمر باقر النمر کی برسی کے موقع پر سعودی عرب کی آل سعود حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج اور مظاہرے ایک ایسی حکومت کی ذلت اور رسوائی کے ترجمان ہیں جو اپنے جارحانہ اقدامات کے ذریعے سعودی عرب میں حکومت مخالفین کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ آل سعود حکومت کے اقدامات کا اب تک صرف الٹا ہی نتیجہ برآمد ہوا ہے، اور اس حکومت کے اقدامات پر سعودی عرب کے عوام اور رائے عامہ کے احتجاج کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ علاقے کے مسائل کا ایک اور موضوع نئے عیسوی سال کے ابتدائی دنوں میں اسرائیل کے جاری جارحانہ اور توسیع پسندانہ اقدامات ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پی ایل او سے وابستہ ایک مرکز نے، کہ جس کا نام عبداللہ الحورانی ہے، 2016 کے اختتام پر اسرائیل کے جرائم کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق 134 فلسطینی صہیونیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، جن میں 34 بچے شامل ہیں۔ اس مرکز نے اپنی سالانہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2016 کے دوران فلسطینی قوم کے حق میں صہیونی حکومت کے جارحانہ اور ظالمانہ اقدامات میں فلسطینیوں کی زمین پر صہیونیوں کے لیے 27,335 مکانات بنائے جانے کا پروانہ جاری کرنا اور غزہ اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت مختلف فلسطینی علاقوں سے 6,970 فلسطینیوں کی گرفتاری، کے جن میں 1,240 بچے اور 151 عورتیں شامل ہیں، اور اسی طرح غرب اردن کے مختلف علاقوں اور مقبوضہ بیت المقدس میں 1,023 مکانات اور تنصیبات کو تباہ کرنا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ علاقے کا ایک اور متاثر کن موضوع غاصب صہیونی حکومت کی جاری دہشت گردانہ پالیسیاں ہیں، جن پر اس غاصب حکومت کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں لبنان کے صدر میشال اون نے اپنے ملک کی وزارت خارجہ سے کہا ہے کہ وہ انگولا میں ایک لبنانی تاجر کے قتل میں موساد کے ملوث ہونے کے بارے میں رپورٹوں کی تحقیقات کرے۔ امین بکری نامی لبنان کے اس تاجر کو چند روز قبل انگولا کے شہر لاوندا میں ان کے گھر میں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ جہاں بحق ہو گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ 15 دسمبر 2016 کو بھی تیونس کے ایک خلائی تحقیقات کے ماہر محمد الزواری کو اس ملک کے جنوبی شہر صفاقس میں، اس وقت جبکہ وہ ایک پرائیویٹ کار سے جا رہے تھے، موساد کے عناصر نے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اب آئیے اس پروگرام میں علاقے کے تین اور اہم واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جن میں شام میں فائر بندی اور اس سلسلے میں عالمی رد عمل، شہید باقر النمر کی برسی کے موقع پر سعودی عرب کی آل سعود حکومت کے خلاف احتجاجات میں شدت، اور خلیج فارس کے علاقے میں عرب ملکوں کے جارحانہ عزائم کے نتائج کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے پہلے شام کے مسائل اور دہشت گردوں کے قبضے سے حلب کی آزادی کے بعد فائر بندی کے نفاذ پر عالمی سطح پر رد عمل کا اظہار کیے جانے کے مسئلے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام میں فائر بندی کے نفاذ کے لیے روس اور ترکی کی مجوزہ قرارداد کے مسودے کو منظوری دے کر اس ملک میں جھڑپوں کے فوری خاتمے اور شام کے مختلف علاقوں میں متاثرہ لوگوں کی امداد میں تیزی لائے جانے، نیز شام کے بارے میں قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ مذاکرات کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس قرارداد کے مسودے کی بنیاد پر پورے شام میں فائر بندی کا نفاذ عمل میں لایا گیا، صرف دو گروہ یعنی داعش اور جبهة النصرة کو چھوڑ کر، اس لیے کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کاروائی جاری رکھے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سیاسی مبصرین شام میں فائر بندی کے نفاذ کو اس ملک میں بحران کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے مفید و مددگار قرار دیتے ہیں۔ شام میں حلب کی آزادی اس ملک میں سیاسی طور پر فائر بندی کا سمجھوتا طے پانے کا باعث بنی ہے، اور بحران شام کے آغاز کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ پورے ملک میں فائر بندی کا نفاذ عمل میں آیا ہے، اس لیے اسے شام میں قیام امن کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ شام میں فائر بندی کے نفاذ کا مقصد اس ملک کے بحران کے حل کے لیے سیاسی طریقے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ مجموعی طور پر شام میں فائر بندی کے سمجھوتے کا عامل تہران، ماسکو اور انقرہ کے درمیان یکسوئی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلب کی آزادی کے بعد شام کے مسائل کے بارے میں ترکی اور بعض مغربی ملکوں کے نظریات میں تبدیلی آئی ہے۔ اس رو سے روس کے حکام اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ آستانہ مذاکرات شام کی نئی صورتحال کی بنیاد پر بحران کے حل سے متعلق نئی بین الاقوامی کوشش کے مترادف ہیں اور اس بات کو عالمی سطح پر قبول بھی کیا جا رہا ہے، اور شام میں فائر بندی کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کا اسی زاویے سے جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس درمیان ایران شام میں قیام امن کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ شام اور علاقے میں کسی بھی ملک کا امن، علاقے اور پوری دنیا کے امن و استحکام کا حصہ سمجھتا ہے۔ ماسکو میں کچھ عرصے قبل شام کے بارے میں تشکیل پانے والا اجلاس بھی کامیاب رہا تھا، جس میں اچھی مفاہمت عمل میں آئی تھی، مگر اس مفاہمت کو مضبوط بنائے جانے کا دار و مدار بھی متعدد عوامل پر ہے۔ دہشت گرد گروہوں نے مختلف ناموں سے ایک ہی مقصد کے تحت اور علاقائی و بین الاقوامی فریقوں کی حمایت سے شام میں وحشتناک المیاں جنم دیا، اور اس وقت یہی عناصر شام میں فائر بندی کے نفاذ کے باوجود زیادہ سے زیادہ خلاف ورزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بعض پریس ذرائع نے آستانہ سیاسی مذاکرات کے لیے مخالف گروہوں میں صلاح و مشورے کا عمل معطل ہو جانے کی خبر دی ہے۔ ان تبدیلیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دہشت گرد گروہوں کے قبضے سے حلب کی آزادی کتنی کارگر واقع ہوئی ہے، اور آستانہ مذاکرات کے لیے مکمل مفاہمت امریکہ کے لیے بہت بھاری بنی ہوئی ہے۔ اس روسے ماسکو مذاکرات میں طے پانے والا سمجھوتا دہشت گرد گروہوں کے حامی بعض ملکوں کے مواقف سے مطابقت نہیں رکھتا، اور وہ حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں گے کہ آستانہ مذاکرات اور ماسکو سمجھوتے پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ یہ ممالک شام کے ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ ہو جانے کے بھی خواہاں ہیں جو ان کے آئندہ کے مقاصد اور شام کی تقسیم کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی عمل بحران شام کے حل کی تکمیل کا باعث بنے۔ ایک اور قابل جائزہ موضوع شہید باقر النمر کی برسی کے موقع پر سعودی عرب کے حالات سے متعلق ہے۔ سعودی عرب کے معروف عالم دین شہید شیخ باقر النمر کی پہلی برسی کے موقع پر سعودی عرب کے عوام، خاص طور سے العوامیہ کے لوگوں نے 2 جنوری کو شہید باقر النمر کی امنگوں سے تجدید عہد کیا، اور سعودی شیعہ مسلمانوں کے سلسلے میں آل سعود حکومت کے امتیازی سلوک اور تفریق آمیز پالیسیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ مشرقی سعودی عرب کے علاقے العوامیہ کے لوگوں نے ہفتہ شہید النمر کے دائرے میں العوامیہ میں احتجاج کرتے ہوئے ایسی حالت میں کہ شہید باقر النمر کی تصاویر اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھیں، آل سعود کے خلاف نعرے لگائے اور سعودی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان شہداء کے جنازوں کو ان کے اہل خانہ اور لواحقین کے حوالے کریں کہ جن کو اب تک ان کے سپرد کیے جانے سے گریز کیا جاتا رہا ہے۔ سعودی عرب کی آل سعود حکومت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی میزبانی اور اسی طرح تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی ڈالر کی آمدنی کی بنیاد پر پورے عالم اسلام، خاص طور سے دنیا عرب کی قیادت کی دعوے دار بنی ہوئی ہے، اور اس دعوے کے باوجود آل سعود حکومت سارے عالم اسلام، خاص طور سے دنیا عرب میں تشدد و بدامنی اور تفرقہ پیدا کرنے کا عامل بنی ہوئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ خود سعودی رائے عامہ میں بھی آل سعود کو مکمل طور پر ناپسند کیا جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آل سعود اپنے وہابی افکار و تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں کے شہری اور انسانی حقوق اور جمہوریت پر ہرگز کوئی یقین نہیں رکھتی، اور وہ ایک ایسی حکومت ہے جو دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کرتی ہے۔ اگرچہ سعودی عرب میں تمام مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تاہم اس ملک کے شیعہ مسلمانوں کو فرقہ واریت کی بنا پر اور زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے شیعہ مسلمان نہ صرف آل سعود کی تفریق آمیز پالیسیوں کا شکار ہیں، بلکہ وہ اپنے ابتدائی ترین اور بنیادی ترین حقوق سے بھی محروم ہیں۔ ایسی حالت میں کہ شیعہ مسلمان بھی سعودی عرب کی مقامی آبادی کا حصہ ہیں، مگر اس ملک کے وہابی تکفیری مفتی صرف شیعہ ہونے کی بنا پر ان کے مرتد ہونے کا فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ قطیف کے علاقے میں شیعہ مسلمانوں کا پورا ایک تاریخی ماضی ہے، آل سعود حکومت انہیں مذہبی رسومات تک ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ سعودی عرب کے حکومتی ڈھانچے میں اس ملک کے شیعہ مسلمانوں کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ آل سعود سعودی عرب کے شیعہ رہنماؤں کو اپنے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتی ہے، اور وہ نہ صرف ان شیعہ رہنماؤں کی سرگرمیوں کو مکمل کنٹرول کرتی ہے، بلکہ مختلف طریقوں سے انہیں شدید ایذائیں بھی پہنچاتی ہے۔ سعودی عرب میں آل سعود حکومت کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں کا مقابلہ کیے جانے کے بارے میں اخبار گارڈین نے لکھا ہے کہ شیخ نمر باقر النمر سعودی عرب کے ایک ایسے شیعہ رہنما تھے کہ جنہیں جولائی 2012 میں سعودی عرب کی قومی سلامتی اور حکومت کے خلاف اقدام جیسے بے بنیاد الزام کے تحت گرفتار کیا گیا اور پھر 15 اکتوبر 2015 کو آل سعود کی عدالت کی جانب سے انہیں انہی الزامات کے تحت تلوار سے ان کا سر قلم کیے جانے اور ان کی لاش کو ملائم لٹکائے جانے کا حکم سنایا گیا، یہاں تک کہ 2 جنوری 2016 کو انہیں سرکاری دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہولناک طریقے سے سزائے موت دے دی گئی۔ علاقے کا ایک اور اہم موضوع خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کی جانب سے امریکہ اور مغربی ملکوں سے ہتھیاروں کی جاری خریداری ہے، جس سے علاقے میں ان کی جاری مہم جوئی کا پتہ چلتا ہے، جو اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ مشرق وسطی کے علاقے کو خلیج فارس کے عرب حکمرانوں کے جارحانہ عزائم سے چھٹکارا نہیں ہے، اور یہ مسئلہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ یہ علاقہ مغربی ہتھیاروں کی فروخت کی ایک بڑی منڈی بنا ہوا ہے۔ اسی دائرے میں امریکی حکومت نے نئے سال کے موقع پر قطر، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو 40 ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران خلیج فارس کے جنوبی عرب ممالک امریکی ہتھیاروں کے سب سے بڑے خریدار بنے رہے ہیں، اور امریکہ ان ملکوں کے ساتھ فوجی تعاون کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ عرب حکام کی جانب سے اربوں ڈالر کے ہتھیار ایسی حالت میں خریدے جا رہے ہیں کہ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ جیسے بڑے بڑے مالیاتی اداروں نے اپنی حالیہ رپورٹوں میں اعلان کیا ہے کہ 2016 کے اختتام تک خلیج فارس کے 6 ارب ملکوں کا بجٹ خسارہ 153 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے۔ عرب حکام کی جانب سے ہتھیاروں کی خریداری میں ایسی حالت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے کہ یہ ہتھیار علاقے کے مختلف ملکوں من جملہ عراق اور شام میں دہشت گرد تکفیری گروہوں کے اختیار میں قرار پا رہے ہیں، اور خلیج فارس کے عرب ملکوں کی مہم جوئی کا نتیجہ بھی علاقے میں ان کی مداخلت کے سوا اور کچھ نہیں نکلا ہے۔ چنانچہ یمن کے خلاف سعودی عرب کی جنگ کا اسی دائرے میں جائزہ لیا جا سکتا ہے۔